آپ سے یہی پتا ہے کہ فلاں وقت ذہن ہوگا فلاں وقت نہیں ہوگا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ اس کو جو کہا گیا کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, تو اس میں کیا بات ہوئی, خاص بات کیا ہوئی؟ اور اس سے بھی زیادہ جو لوگوں کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے بعض اوقات, وہ یہ کہ روایات میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا تو آپ کے چہرہ انور پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے. بلکہ شاید ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اس وقت میں آپ باہر جانا چاہتے تھے اور قمیص پہننا چاہتے تھے, مگر جلدی اور گھبراہٹ میں قمیص بھی نہ پہن پائے اور شاید چادر ہی اوڑھ کر باہر تشریف لے آئے. تو گھبراہٹ کا ایک منظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سے منقول ہے کہ اس موقع پر آپ نے گھبراہٹ کا اظہار فرمایا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ گھبراہٹ کی کیا بات, یہ تو ایک طبی قانون کے تحت ایک واقعہ پیش آیا, سورج جیسے نکلتا ہے اسی طرح گہن بھی ہو جاتا ہے, غروب ہوتا ہے اسی طرح گہن بھی ہو جاتا ہے, گہن بھی لگ جاتا ہے. تو اس کو نشانی قرار دینا اور اس کے اوپر گھبراہٹ کا اظہار کرنا اور اس میں یہ کہنا کہ بھائی ذکر اور دعا اور استغفار میں مشغول ہو جاؤ, یہ کیا بات؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز کا ایک ظاہری سبب ہوتا ہے, اور بیچاری سائنس جو ہے اس کا ساری رسائی وہ اسی ظاہری سبب کی حد تک محدود ہے, اور انسان کی مادی علوم کی تمام پہنچ وہ ان ظاہری اسباب کی حد تک محدود ہے, بس اس سے آگے دیکھنے سے قاصر ہے کہ اس سے آگے اس سبب کا کیا سبب ہے اور اس سبب کا کیا سبب ہے اور آخری علت تمام واقعات کی کیا ہے, وہ بیچاری سائنس ان کا جواب دینے سے قاصر ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ سورج گرہن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ چاند اس کے مقابلے پر آ گیا اور اس نے اس کی روشنی کو روک دیا, لیکن سوال یہ ہے کہ کون ہے جو اس چاند کو وہاں پر لایا اور کون ہے جس نے اس کو اس خاص موقع پر اس خاص وقت میں اس خاص جگہ پر چاند کے سورج کے مقابل کر کے اور اس کی روشنی کو بند کر دیا, اور کیوں کر دیا, اسی جگہ پر کیوں ہوا دوسری جگہ کیوں نہیں ہوا, اسی وقت میں کیوں ہوا دوسرے وقت میں کیوں نہیں ہوا, یہ سوال ایسے ہیں کہ ان کا جواب سائنس دینے سے قاصر ہے. بلکہ ایک چھوٹی سی بات میں اگر سمجھنے کے لیے آسانی کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ویسے تو آپ ایک ہر انسان معمولی عقل کا بھی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ چاند چھوٹا ہے سورج بڑا ہے, تو چاند جو ہے وہ سورج کو کیسے ڈھانپ سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ سورج سے 400 گنا چھوٹا ہے اور سورج اس کے مقابلے میں 400 گنا زیادہ بڑا ہے. تو ایک اتنا چھوٹا جسم وہ اس سے بڑے جسم کو کیسے ڈھانپ لے گا, اس کی روشنی کو کیسے کم کر دے گا؟ لیکن میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا, فلکیات کی کسی کتاب میں, کہ یہ عجیب کرشمہ قدرت ہے, عجیب کرشمہ ہے کہ چاند جو ہے وہ اگر سورج سے 400 گنا چھوٹا ہے تو اس کا فاصلہ زمین سے اس کا فاصلہ وہ بھی سورج کے فاصلے کے مقابلے میں 400 گنا کم ہے. یعنی جتنا فاصلہ زمین کو سورج سے ہے اس کے مقابلے میں چاند سے زمین کا فاصلہ 400 گنا کم ہے. تو 400 گنا چھوٹا اور 400 گنا فاصلہ کم, اس واسطے ہمیں دونوں جسم برابر نظر آتے ہیں, اور جب ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک ڈھکنا دوسرے کے اوپر رکھ دیا اور اس نے دوسرے کو ڈھانپ لیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی 400 گنا ہی چھوٹا اور 400 گنا فاصلے میں کمی, یہ کیا بات ہے کہ جتنا چھوٹا تھا اتنا ہی فاصلہ اس کا زمین سے رکھا گیا؟ تو اس کا جواب اسی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک اتفاق ہے, یہ ایک اتفاق ہے کہ جتنا چاند چھوٹا ہے اتنا ہی اس کا فاصلہ زمین سے اتنا ہی کم بھی ہے اسی تناسب کے ساتھ. تو اتفاقاً یہ صورتحال پیدا ہو گئی. واقعہ یہ ہے کہ اتفاق اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہوتی. میرے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ اتفاق اس کائنات میں کوئی چیز نہیں. جب ہمیں کسی واقعے کا کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں اتفاق ہو گیا، ورنہ اس کائنات میں کوئی ذرہ اللہ جل جلالہ کے ارادے کے بغیر اور حکمت اور مصلحت کے بغیر حرکت نہیں کرتا، کوئی واقعہ اتفاقاً نہیں ہوتا، سب ایک مستحکم تدبیر کے ماتحت، مستحکم نظام کے ماتحت، مستحکم حکمت کے ماتحت ہو رہا ہے. میں ابھی فرض کرو کسی سے ملنا چاہتا تھا کہ مغرب کے بعد کسی کے پاس جاؤں ملنے کے لیے، جگہ دور، ایک گھنٹے کا وقت خرچ ہو اس کے پاس جانے کے لیے. اب مغرب کی نماز پڑھ کے نکلا، مسجد کے سامنے وہ آدمی نظر آ گیا، تو خوشی تو بات ہوئی کہ بھائی جس شخص کے پاس ملنے جانا چاہ رہے تھے ایک گھنٹہ بچا، اتنی مشقت بچی، وہ آدمی سامنے نظر آ گیا تو خوشی ہوئی. اور جب میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں مسجد سے مغرب سے نکلا جانا چاہ رہا تھا، وہاں اتفاق سے فلاں صاحب کھڑے تھے، وہ صاحب سامنے موجود تھے اتفاق سے، اور ان سے ملاقات ہو گئی. اس کا نام میں نے اتفاق رکھ دیا. کیوں رکھ دیا؟ اس واسطے کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کس طرح وہاں پہنچ گیا، اس کا سبب نہیں معلوم، لیکن حقیقت میں وہ اتفاق نہیں ہے، حقیقت میں وہ ایک خالق کائنات کے بنائے ہوئے منصوبے اور نظام کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے مجھ پر یہ کرم فرمانا کہ مجھے یہ مشقت اٹھانی نہ پڑے، مجھے یہ گھنٹہ خرچ کرنا نہ پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کے دل میں بات ڈالی، اور اس کے دل میں بات ڈال کر وہاں اس کو پہنچا دیا، میری ضرورت پوری ہو گئی. دیکھو یہ تجارت کے لیے دکانیں کھولتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب کیا آپس میں کوئی کانفرنس بٹھائی کہ بھائی تم کپڑے کی دکان کھولنا، تم گوشت کی دکان کھولنا، تم چینی کی دکان کھولنا، تم آٹے کی دکان کھولنا؟ کسی نے آپس میں کانفرنس کر کے مشورہ کر کے یہ بات طے کی تھی کہ بھائی اتنی دکانیں ہمیں کپڑے کی چاہیے اور اتنی گوشت کی چاہیے اور اتنی آٹے کی چاہیے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں میں ڈالا. ایک شخص کے دل میں آیا کہ میں آٹے کی دکان کھولوں، اس کے دل میں یہ نہیں آیا کہ میں کپڑے کی کھولوں. ایک شخص کے دل میں یہ آیا کہ کپڑے کی کھول، اور اس کے دل میں یہ نہیں آیا کہ میں آٹے کی کھولوں. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظام کو کنٹرول فرما رہے ہیں کہ ان بندوں کی ساری ضروریات پوری کرنی ہے، لہذا اگر سب کپڑا لگانے بنانے پہ لگ جاتے تو آٹا کہاں سے آتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دل میں ڈال دیا. اب کیونکہ ہمیں اس کا پتا نہیں کہ کس طرح دل میں ڈالا، تو کہیں گے بھائی اتفاق سے اس نے کپڑے کی دکان کھول لی، اتفاق سے اس نے آٹے کی دکان کھول لی، اس نے چینی کی دکان کھول لی، اس کا نام اتفاق رکھ دی. حقیقت میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مستحکم تدبیر سے ہوتی. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، تفسیر کبیر میں یہ قصہ لکھا ہے حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا دریا کے کنارے، تو جاتے جاتے دیکھا کہ ایک بچھو چلا جا رہا ہے، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کی، کوئی کام بغیر مقصد کے ہوتا نہیں، تو آج دیکھوں یہ بچھو کس لیے اللہ نے پیدا کیا اور کہاں جا رہا ہے، یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ تو یہ دل میں آیا کہ اس کا تعاقب کروں کہاں جاتا ہے. کہتے ہیں میں اس کے بیچ چل پڑا، وہ آگے بچھو آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے اس بچھو کو یہاں پر بھیجنے سے. کہتے ہیں کافی دیر تک وہ چلتا رہا، جاتے جاتے اچانک اس نے رخ کیا دریا کا، دریا پر اس کا رخ کر کے دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا، میں بھی کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک کچھوا تیرتا ہوا آ رہا ہے دریا میں. وہ کچھوا تیرتا ہوا آیا اور کنارے کے پاس آ کے لگ گیا. تو تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ بچھو نے دیکھا اس کو کہ یہ کچھوا آ گیا ہے، اور وہ اچک کے اس کچھوے کی پشت پہ سوار ہو گیا. تو میں نے کہا دیکھو اللہ میں نے یہ کشتی بھیجی اس بچھو کے واسطے. سمندر پار کرنے کے لیے. اس کچھوے کی پشت پہ سوار ہو گیا, کچھوا اس کو لے کے چلا. تو کہتے ہیں چونکہ میں نے یہ تہیا کیا تھا کہ آج دیکھوں یہ کیا کارروائی انجام دیتا ہے, اس واسطے میں نے بھی کوئی کشتی پکڑ لی اور میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا. وہ کچھوا بچھو کو لیے آگے آگے جا رہا ہے, پیچھے میں کشتی کے ساتھ جا رہا ہوں. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اس نے دریا عبور کر لیا اور جب دوسرے کنارے پر پہنچا تو کچھوا جا کے پھر کنارے پہ لگ گیا اور بچھو جو ہے وہ اچھل کے کنارے کے اوپر. تو کہتے ہیں میں بھی اتر گیا کشتی سے, پھر چلا. اب آگے جا رہا ہے بچھو, تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا دیکھتا رہا, تو یہاں تک کہ دیکھا کہ دور ایک درخت کے سائے میں ایک آدمی سو رہا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ یہ بچھو جو وہاں سے آیا ہے یہ اس آدمی کو شاید کاٹنے کے لیے گیا آیا ہے. تو میں اس کے پیچھے چلا. جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ آدمی جو سو رہا تھا اس کے اوپر ایک سانپ پھن اٹھائے کھڑا ہے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6376813.